बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये तेहरान है, इस्लामी जमहूरिया ईरान की आवाज।
الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون صدق الله العلي العظيم
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ اے پیغمبر، آپ کہہ دیں کہ اہل کتاب آؤ ایک منصفانہ کلمے پر اتفاق کر لیں کہ خدا کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کریں، کسی کو اس کا شریک نہ بنائیں، آپس میں ایک دوسرے کو خدائی کا درجہ نہ دیں، اور اس کے بعد بھی یہ لوگ منہ موڑیں تو کہہ دیجئے کہ تم لوگ بھی گواہ رہنا کہ ہم لوگ حقیقی مسلمان اور اطاعت گزار ہیں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریڈیو تہران، پہلی مجلس۔ جی ہاں سامعین، ریڈیو تہران کی آج کی پہلی اردو مجلس کے ساتھ ہاشم علی حاضر خدمت ہے، سلام قبول فرمائیں۔ سامعین، ابھی آپ نے قرآن مجید کی تلاوت اور اس کا ترجمہ سماعت فرمایا۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 64 کی تلاوت کر رہے تھے قاری جناب حسین مسگری۔ اور سامعین، ہماری یہ نشریات آپ میڈیم ویو میں 765 اور 1098 کلو ہرٹس پر سن رہے ہیں۔ انٹرنیٹ پر ہمارا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir۔ اور آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ آپ ہماری نشریات اپنے موبائل پر بھی سن سکتے ہیں۔ ہماری ریڈیو سروس کے تمام پروگرام لائیو نشر کیے جاتے ہیں اور آرکائیو کی سہولت بھی آپ کے لیے دستیاب ہے۔ آپ انٹرنیٹ کے ذریعے ہماری موبائل ایپلیکیشن کو کنیکٹ کریں اور جب جی چاہے تازہ ترین خبریں اور دوسرے معلوماتی پروگرام سماعت فرمائیں۔ ایک بار پھر بتاتے چلیں کہ آپ ہماری یہ نشریات میڈیم ویو میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر سن رہے ہیں۔ اور سامعین، یہ ہے ہماری اس وقت کی نشریات میں شامل پروگراموں کی تفصیل۔ ابھی تھوڑی ہی دیر میں آپ عالمی خبریں سنیں گے، اس کے بعد پیش کیا جائے گا نشریات کا اگلا پروگرام انداز جہاں۔ انداز جہاں پروگرام کے بعد پیش کیا جائے گا پروگرام صبح امید، اور اس کے بعد آپ سماعت فرمائیں گے پروگرام یادوں کے جھروکے، اور نشریات کے آخر میں پیش کی جائے گی آج کے دن کی دعا۔ سامعین، ریڈیو تہران سے پیش خدمت ہیں عالمی خبریں۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، لیجئے اب سماعت فرمائیے عالمی خبریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے پیش خدمت ہیں بعض اہم خبروں کی سرخیاں۔ آج ساری دنیا میں کربلا کے سب سے کم سن شہید حضرت علی اصغر علیہ السلام کی یاد منائی جا رہی ہے۔ ایران کی مسلح افواج کے سربراہ نے رہبر انقلاب اسلامی کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے کورونا کے مقابلے کے لیے مسلح افواج کی مکمل آمادگی کا اعلان کیا ہے۔ ایران اور پاکستان کے سفارتکاروں، تاجروں اور صنعتکاروں نے دونوں ملکوں کے درمیان اقتصادی اور تجارتی تعلقات کے فروغ میں حائل رکاوٹیں دور کیے جانے پر زور دیا ہے۔ ہندوستان کی حکومت نے پارلیمنٹ کے آئین بالا کے چیئرمین سے اپوزیشن اراکین کے خلاف سخت کارروائی کا مطالبہ کیا ہے، اور حکومت کابل نے اعلان کیا ہے کہ افغانستان کے اقتدار میں طالبان کو مشروط طور پر شامل کیا جا سکتا ہے۔ اب پیش ہے خبروں کی تفصیل۔ آج ساری دنیا میں کربلا کے سب سے کم سن شہید حضرت علی اصغر علیہ السلام کی یاد منائی جا رہی ہے۔ کربلا کے سب سے کم سن شہید حضرت علی اصغر علیہ السلام کی یاد میں ہر سال محرم الحرام کے پہلے جمعے کو مجمع جہانی علی اصغر کے زیر اہتمام ساری دنیا میں عالمی یوم عزاداری علی اصغر علیہ السلام منایا جاتا ہے۔ دنیا کے تقریباً 45 ملکوں میں 7,000 سے زیادہ مقامات پر آج یہ دن اپنے خاص انداز میں منایا جا رہا ہے۔ مجمع جہانی علی اصغر کے جنرل سیکرٹری داؤد منافی پور کے مطابق کورونا کی وبا کے خاتمے کے بعد اس پروگرام کو ساری دنیا میں بیک وقت 11,000 مقامات پر منانے کا ہدف لے کر آگے بڑھ رہے ہیں۔ ایران کی مسلح افواج کے سربراہ نے رہبر انقلاب اسلامی کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے کورونا کے مقابلے کے لیے مسلح افواج کی مکمل آمادگی کا اعلان کیا ہے۔ ایران کی مسلح افواج کے چیف آف جنرل اسٹاف جنرل محمد باقری نے کہا کہ رہبر انقلاب اسلامی کے فرمان پر لبیک کہتے ہیں اور اپنی پوری توانائیوں اور وسائل کے ساتھ کورونا کے خلاف مؤثر کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہیں۔ جنرل محمد باقری کا کہنا تھا کہ مسلح افواج کے تمام دستوں بشمول سپاہ پاسداران نے انقلاب اسلامی، فوج، عوامی رضاکار فورس، بسیج اور تمام بڑے فوجی اداروں اور محکموں کو احکامات جاری کر دیے گئے ہیں کہ وہ وقت ضائع کیے بغیر لازمی آمادگی کے ساتھ کورونا کے خلاف آپریشن کی منصوبہ بندی کریں۔ جنرل باقری نے مزید کہا کہ مسلح افواج اپنی پوری توانائی اور بھرپور وسائل کے ساتھ عوام کی خدمت نیز وزارت صحت اور انسداد کورونا کمیٹی کے ساتھ ہر قسم کا تعاون کرنے کے لیے پوری طرح آمادہ ہیں۔ واضح رہے کہ رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنہ ای نے بدھ کے روز اپنے نشری خطاب میں ملک کی مسلح افواج کو ہدایت کی تھی کہ وہ کورونا کے خلاف مہم میں حکومت کی مدد کریں۔ صحت کی عالمی تنظیم ڈبلیو ایچ او نے دنیا میں کورونا کے اثر نو پھیلاؤ اور اس کے نتائج کی بابت سخت انتباہ دیا ہے۔ عالمی ادارہ صحت کے سربراہ ڈاکٹر تدروس ادھانوم نے کورونا وائرس کی مختلف اقسام کے تیزی کے ساتھ پھیلاؤ کے بارے میں خبردار کرتے ہوئے کہا ہے کہ اگر اس وائرس کے مقابلے کے طریقہ کار میں بھرپور تبدیلیاں نہیں کی گئیں تو آئندہ سال کے اوائل تک دنیا بھر میں وائرس کا شکار ہونے والوں کی تعداد 30 کروڑ سے تجاوز کر جانے کا امکان ہے۔ انہوں نے واضح کیا کہ 6 ماہ پہلے دنیا میں کورونا وائرس کے مریضوں کی مجموعی تعداد 10 کروڑ سے زیادہ ہوئی تھی اور پچھلے ہی ہفتے یہ تعداد 20 کروڑ کی حد کو پار کر گئی ہے۔ ایران اور پاکستان کے سفارتکاروں، تاجروں اور صنعتکاروں نے دونوں ملکوں کے درمیان اقتصادی اور تجارتی تعلقات کے فروغ میں حائل رکاوٹیں دور کیے جانے پر زور دیا ہے۔ دوا سازی کے شعبے میں ایران اور پاکستان کے درمیان تعاون کے بارے میں گزشتہ روز ایک ویبنار سے خطاب کرتے ہوئے کراچی میں متعین ایرانی کونسل جنرل حسن نوریان کا کہنا تھا کہ دونوں ملکوں کے درمیان اس شعبے میں تعاون کی بھرپور گنجائش موجود ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگرچہ ایران اور پاکستان کے درمیان سیاسی اور ثقافتی تعلقات کی سطح انتہائی مناسب ہے، لیکن اقتصادی تعلقات اور تعاون کے فروغ کے لیے تہران اور اسلام آباد دونوں کو ٹھوس اقدامات کرنے ہوں گے۔ تہران میں متعین پاکستان کے تجارتی اتاشی مسعود احمد کا کہنا تھا کہ ایران میں توانائی اور ٹرانسپورٹ کے مناسب اخراجات کو دیکھتے ہوئے دوا سازی کے میدان میں مشترکہ منصوبوں اور سرمایہ کاری کے لیے حالات پوری طرح سازگار ہیں۔ یہ خبریں آپ کی خدمت میں ریڈیو تہران سے پیش کی جا رہی ہیں۔ پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے داسو دہشت گردانہ حملے میں ہندوستان کے ملوث ہونے کا الزام لگایا ہے۔ پاکستانی میڈیا رپورٹوں کے مطابق شاہ محمود قریشی نے جمعرات کو ایک پریس کانفرنس میں کہا کہ داسو ہائیڈرو پاور پلانٹ پر حملہ بقول ان کے این ڈی ایس اور ہندوستان کی انٹیلیجنس ایجنسی را کا کام تھا۔ واضح رہے کہ پاکستان کے صوبے خیبر پختونخوا کے کوہستان ضلع میں داسو ہائیڈرو پاور پلانٹ کے قریب چینی انجینئروں کی بس پر حملے میں 9 انجینئروں اور فرنٹیئر کور کے 2 اہلکاروں سمیت 12 افراد ہلاک اور متعدد زخمی ہو گئے تھے۔ ہندوستان کی حکومت نے پارلیمنٹ کے ایوان بالا کے چیئرمین سے اپوزیشن اراکین کے خلاف سخت کارروائی کا مطالبہ کیا ہے۔ ہندوستان کی سرکاری خبر رساں ایجنسی یو این آئی کے مطابق گزشتہ روز مرکزی حکومت کے 8 وزیروں نے ایک مشترکہ پریس کانفرنس میں حزب اختلاف کے اراکین پارلیمان پر مانسون اجلاس کے دوران پارلیمانی اقدار اور وقار کو مجروح کرنے کا الزام لگایا ہے۔ ایوان بالا راجیہ سبھا میں قائد ایوان اور وزیر صنعت پیوش گوئل، اقلیتی امور کے وزیر مختار عباس نقوی، پارلیمانی امور کے وزیر پرہلاد جوشی اور وزیر اطلاعات و نشریات انوراگ ٹھاکر سمیت مرکزی حکومت کے ان آٹھ وزیروں نے راجیہ سبھا کے چیئرمین سے مطالبہ کیا کہ ایوان میں 4, 9 اور 11 اگست کے واقعات کی خصوصی کمیٹی کے ذریعے انکوائری کرائیں اور قصور وار ارکان کے خلاف سخت کارروائی کریں۔ حکومت کابل نے اعلان کیا ہے کہ افغانستان کے اقتدار میں طالبان کو مشروط طور پر شامل کیا جا سکتا ہے۔ فرانس پریس کی رپورٹ کے مطابق دوحہ مذاکرات میں شریک حکومت افغانستان کے ایک باخبر ذریعے نے جمعرات کے روز کہا کہ کابل نے تشدد کا سلسلہ ختم کرنے کے عوض طالبان کو مشروط طور پر اقتدار میں شامل ہونے کی پیشکش کی ہے۔ اس ذریعے کا کہنا ہے کہ حکومت افغانستان نے قطر کے ذریعے طالبان کو تجویز پیش کی ہے کہ وہ تشدد کا راستہ ترک کرنے کی صورت میں افغانستان کے اقتدار میں شامل ہو سکتے ہیں۔ چین میں جاسوسی کے الزام میں کینیڈا کے دو شہریوں کی گرفتاری پر امریکہ نے سخت برہمی کا اظہار کیا ہے۔ موصولہ رپورٹ کے مطابق امریکی وزیر خارجہ بلنکن نے چین کی حکومت سے ان دونوں شہریوں کو فوری اور غیر مشروط طور پر رہا کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ بلنکن نے کہا کہ کینیڈا کے ان دونوں شہریوں کو چین نے زبردستی گرفتار کیا ہے اور اس کا یہ اقدام بالکل ناقابل قبول ہے۔ چین کا کہنا ہے کہ کینیڈا کے ان دونوں شہریوں مائیکل گورگ اور مائیکل اسپاو ورک کو جاسوسی کے الزام میں گرفتار کیا گیا ہے، جبکہ عالمی ذرائع ابلاغ نے چین میں ہونے والی اس گرفتاری کو کینیڈا میں ہواوی کی خاتون مالک کی گرفتاری کا رد عمل قرار دیا ہے۔ اور اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوتی ہیں۔ سامعین، ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے اور سامعین اب پیش خدمت ہے پروگرام انداز جہاں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، انداز جہاں کے ساتھ محمد مہدی شرافت حاضر ہے۔ آج کے پروگرام میں ہم جنگ یمن کی تازہ صورتحال، یمن کے لیے اقوام متحدہ کے سابق نمائندے مارٹن گریفس کے کردار اور نئے نمائندے ہانس گرانڈ برگ کے مشن کا جائزہ لیں گے۔ ہمارے آج کے پروگرام میں پاکستان کے دو ممتاز تجزیہ نگاروں اور اسکالروں کو شامل کیا جائے گا۔ مشہور و معروف اہل سنت عالم دین علامہ قاری عبد الرحمان زئی اور شہباز علی عباسی صاحب۔ بتایا گیا ہے کہ شہباز علی عباسی صاحب سے اسکائپ پر ہمارا رابطہ برقرار ہو گیا ہے، تو آئیے ان سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ عباسی صاحب، السلام علیکم۔
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔
جی عباسی صاحب، جنگ یمن کی تازہ صورتحال کیا ہے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسے ابھی آپ بھی ایک رپورٹ میں بتا رہے جی تھے، اور جتنی بھی خبر رساں ایجنسیز ہیں، اسپیشلی آپ اگر جتنی بھی گلف اسٹیٹس کی ایجنسیز ہیں یا عرب نیوز اور دیگر جتنی بھی ایجنسیز ہیں، ان کو اگر آپ دیکھنا چاہیں تو عمومی طور پر وہاں ایک بات تو بڑی شد و مت کے ساتھ بیان کی جا رہی ہے کہ یمن کے اندر جو ہے وہ جنگ بندی ہو گئی ہے، ٹھیک ہے، اور ساتھ میں امن کا ڈنڈورا جو ہے پیٹا جا رہا ہے، ٹھیک۔ مگر یہ جنگ بندی، یہ امن، ٹھیک، اس کی طرف جب ہم دیکھتے ہیں تو ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ انسانی بحران کا سب سے بڑا المیہ جسے ہم اس دور میں یمن کے اندر قرار دے رہے ہیں، وہ جنگ بندی کن شرائط پہ ہوتی ہے، ٹھیک۔ کیا وہ اس شرط پہ جنگ بندی ہو رہی ہے کہ یمن کے اندر جو معاشرہ ہے اس کو ختم کر دیا جائے گا؟ کیا اس بنیاد کے اوپر وہ جنگ بندی ہو رہی ہے کہ جو یمنیوں کے حقوق پامال ہو رہے ہیں، وہ پامال نہیں ہوں گے۔ وہاں جو بچے، بوڑھے، عورتیں ایک ایسی زندگی گزار رہے ہیں جسے ہم قسم پرسی کی زندگی کہتے ہیں، آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بلو دا بیلٹ وہ لوگ جو ہے زندگی گزار رہے ہیں، کیا ان کی زندگی کے اندر کوئی امپروومنٹ آئے گی یا نہیں؟ ٹھیک ہے، اگر یہ ساری چیزیں انہیں میسر آتی ہیں تو پھر ہم ان خبروں کی جو ہے وہ کیا کریں گے، ان خبروں کو خوش آمدید بھی کہیں گے، ان کو اپریشیٹ بھی کریں گے، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر یہ فقط ہمیں باتیں نظر آتی ہیں، جیسے اس سے پہلے ہم دیکھتے آئے ہیں کہ جنگ بندی کے اعلانات تو ہوتے رہے اور طرح طرح کی باتیں جنگ بندی کے اعتبار سے کی جاتی رہیں، اور دنیا کے سامنے اپنا ایک سافٹ امیج جو ہے، یا آپ یہ کہیں کہ آپ کی جو دنیا کے اندر جگہنسائی ہو رہی تھی، اس سے بچنے کے لیے جیسے آپ پہلے ٹیکٹس یوز کرتے رہے ہیں، اگر ابھی بھی آپ اسی اعتبار سے یہ ٹیکٹس کھیل رہے ہیں یمنیوں کے ساتھ، تو دوسرے لفظوں میں یہ ایک بہت بڑا اور بھونڈا مذاق ہے۔ کس کے ساتھ مذاق ہے؟ ایک تو انسانیت کے ساتھ مذاق ہے، اور دوسرا ان انسانیت نما، خاص کر جو انسانیت نما بھیڑیے ہیں یا جو انسانیت کے نام پر جو ہے اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں اور خود کو بہت بڑا انسانیت کا چمپین اور علمبردار کہتے ہیں، ان کے منہ پر ایک تماچا ہے۔ ٹھیک ہے، ایک بات یہ ہے۔ اب دوسری بات جس کی طرف میں اشارہ کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ یمن کے اندر جنگ بندی ہونی چاہیے، لیکن کن بنیادوں پہ ہونی چاہیے؟ یمن کے اندر جنگ بندی ہونی چاہیے یمنیوں کے مرضی کے مطابق، جیسے یمنی چاہتے ہیں۔ یہ نہ ہو کہ آپ ان کے ہاتھ پاؤں جو ہے وہ باندھ دیں، اور آپ ان کے ہاتھ پاؤں باندھ کر ان کے مخالفین کے سامنے جو ہے ان کو ان کا آسان جو ہے وہ ہدف بنا دیں۔
بہت بہت شکریہ۔ اور ناظرین، ٹیلی فون لائن کے ذریعے ہمارا رابطہ برقرار ہوا ہے پاکستان کے ممتاز اہل سنت عالم دین اور تجزیہ نگار علامہ قاری عبدالرحمان نورزئی صاحب۔ نورزئی صاحب، السلام علیکم۔
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔
جناب، تقریباً 7 سال سے جنگ یمن جاری ہے، اس کا نتیجہ اب تک کیا نکلا ہے؟
دیکھیے، یہ دراصل ایک ایسی بین اقوامی سازش تھی جو سعودی عرب کے توسط سے عالمی کفر نے مرتب کی تھی۔
جی جی،
ان کا اصل ہدف یہ تھا کہ یمن کے اندر ابھرنے والے اسلامی طاقت کو کچل دیے جائے۔ یہ چھوٹے تعداد میں کچھ لوگ تھے جو اسلامی انقلاب کے حامی تھے، جو اسلامی نظام اور اسلامی حکومت کے خواہان تھے۔
جی جی،
سعودی عرب کو سب سے بڑا خطرہ اپنی شہنشاہیت کو تھا، اور وہ ڈر رہے تھے کہ اگر اس کے پہلو میں اسلامی انقلاب آیا یا اسلامی نظام آیا
جی،
تو اس کی صدارت اور یہ جو شاہی طرز حکومت ہے یہ باقی نہیں رہ سکتا۔ اس نے جا کر کے عالم اسلام کے نام پر ایسی افواہیں پھیلائی اور دنیا کو یہ تاثر دیا کہ ہمارے اسلامی نظام کو خطرہ ہے، حالانکہ وہاں اسلامی نظام ہے نہیں۔ تو انہوں نے جا کر کے ننگنہاد اسلامی ممالک کے فوجی بگوڑوں کو اور فوجی کرائے کے سپاہیوں کو بھرتی کیا، اور پاکستان سے ایک فوجی بگوڑے جنرل اس کو اپنے ساتھ ملائے، کمان کیا، اور یہ جنگ امریکہ کے کمان میں تھا، امریکہ اس کی نگرانی کر رہا تھا، امریکہ پورے عسکری قوت کے ساتھ اس میں عمل دخل رکھتا تھا۔ ان کا ہدف یہ تھا کہ یہ نظام جو سعودی عرب کے گرد ہے اس کو مسمار کیا جائے اور سعودیہ کام لوا بنے، لیکن قدرت کو کچھ اور منظور تھا۔ 7 سال مسلمانوں نے، یمن کے مسلمانوں نے مزاحمت کی، اور وہ انہوں نے استقامت کا مظاہرہ کیا، اللہ تعالیٰ نے انہیں اب فتح کے قریب کر دیا ہے، اور ان کے جتنے بھی سعودیہ کے اور دوسرے امریکیوں کے عزائم تھے وہ خاک میں مل رہے ہیں انشاءاللہ۔ تو ہمیں امید ہے کہ یمن کے مسلمانوں کا جو نقطۂ نظر ہے وہ سامنے آ رہا ہے، اور وہ اپنے اس استقامت میں، اپنے صبر میں، اپنے استحمل میں وہ پیش رفت کر چکے ہیں، وہ آگے بڑھ رہے ہیں، وہ اپنے ہدف کو پہنچ رہے ہیں، اور ان کے خلاف جتنے بھی سازشیں ہیں سعودیہ کی، امریکہ کی، یا نام نہاد ان ایجنٹ ممالک کے جو سعودیہ کے ساتھ کرائے پہ کام کر رہے ہیں، ان کے عزائم خاک میں مل رہے ہیں انشاءاللہ۔ ہمیں
انشاءاللہ
یمن کے مسلمان سرخو ہوں گے
انشاءاللہ۔ عباسی صاحب، جنگ یمن کے حوالے سے اقوام متحدہ کا کردار کیا رہا ہے؟ اقوام متحدہ نے مظلوم یمنی عوام کو نجات دلانے کے لیے، ان کو بچانے کے لیے، ان کے خلاف جارحیت بند کرانے کے لیے ان کا ظالمانہ محاصرہ ختم کرانے کے لیے کیا کیا ہے؟
اصل میں اقوام متحدہ جو ہے یہ ایک ایسی مثلث ہے جو چند طاقتور ممالک کے اوپر مشتمل ہے. ٹھیک, انہوں نے کبھی بھی کسی بھی مطلب ایسے ملک کے لیے, جسے ہم یہ کہیں کہ وہ کمزور ملک ہے, اس کے لیے کسی قسم کا کوئی جو ہے وہ نہیں کیا. اگر میں یہاں آپ کے سامنے صرف عالمی قوانین کی جو خلاف ورزی ہوئی ہے یمن کے اندر اسی کی بات کرنا شروع کر دوں تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ اقوام متحدہ خود ہی کہتا ہے کہ ایک دن کے اندر یمن میں 1400 سے زائد لوگ سعودیہ کی بمباری سے کیا ہو گئے, دہشت گردی کا شکار ہو گئے. ٹھیک ہے, اس کے بعد وہ یہ کہتے ہیں کہ سادہ جو ہے اس کو ملٹری زون تصور کر کے ہم اس کے خلاف کیا کر رہے ہیں, آپریشن کر رہے ہیں. مگر اس کے باوجود ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اقوام متحدہ کے نہ تو سیکرٹری جنرل صاحب سامنے آ کر کسی قسم کا کوئی اقدام کرتے ہیں اور نہ ہی اقوام متحدہ کے دیگر جتنے بھی ممبران یا آپ یہ کہیں جتنے بھی مند و بین ممالک ہیں وہ کسی قسم کا کوئی جو ہے وہ اقدام کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اس اعتبار سے جب ہم اقوام متحدہ کو دیکھتے ہیں تو وہ ہمیشہ سے طاقتور ملکوں کا حامی رہا ہے, چاہے آپ صہیونیت کی بات کریں یا اسی کے مقابلے میں بادشاہت کی بات کریں. ٹھیک ہے, اس سے نکل کر اگر آپ دیکھیں تو خود جو اقوام متحدہ کا سب سے بڑا حامی ہے یا اقوام متحدہ جس کے اشاروں پہ ناشتا ہے وہ پچھلے 8 سالوں سے ایک ملک کے اوپر جو ہے وہ جنگ مسلط کیے ہوئے تھا, بالآخر وہاں سے جو ہے وہ جا رہا ہے واپس. تو کسی اعتبار سے بھی اقوام متحدہ نے کبھی بھی کمزور اور غریب ممالک کے ساتھ کوئی انصاف نہیں کیا, نہ جنگ بندی کے اعتبار سے, نہ وہاں جو انفراسٹرکچر تباہ ہو رہا تھا اس اعتبار سے, اور نہ جو عالمی قوانین کی وہاں دھجیاں بکھیری جا رہی تھیں اس اعتبار سے. ٹھیک, حالانکہ انٹرنیشنل کمیونٹی جتنی بھی ہے انٹرنیشنل لاء کے تحت ان کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ جہاں کہیں بھی مظلومین یا وہ لوگ جو کیا ہیں جن کے اوپر جنگ مسلط کی جا رہی ہے یا جنگ مسلط کی جاتی ہے ان کے ساتھ کھڑے ہوں, ان کے ساتھ کیا کریں, ہمدردی کریں.
بہت بہت شکریہ ناظرین, آپ نے ہمارے دونوں تجزیہ نگاروں کے خیالات ملاحظہ فرمائے. اگلے پروگرام تک کے لیے ہم اپنے عزیز ناظرین سے اجازت چاہیں گے. خدا حافظ.
سامعین, ریڈیو تہران سے اب پیش خدمت ہے صبح امید. صبح امید.
عزیز سامعین, محمد و آل محمد پر درود و سلام. آپ کی صحت و سلامتی اور ایک اچھے دن کی دعا کے ساتھ پروگرام صبح امید لے کر حاضر ہیں. حسین اختر کا سلام قبول کیجیے. فرزند رسول حضرت امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں, قیامت میں کسی کے لیے بھی امان نہ ہوگی سوائے ان لوگوں کے جو دنیا میں خدا سے ڈرتے ہیں. سامعین, ماہ محرم الحرام کی مناسبت سے تمام عالم اسلام بالخصوص آپ سب کی خدمت میں تعزیت پیش کرتے ہیں.
چلا میں با سلام نانا کے روزے سلام ماں کے مزار
سلام نانا کے روزے سلام ماں کے مزار
چلا میں وعدہ نبھانے
چلا میں وعدہ نبھانے
سلام ماں کے مزار
سلام ماں کے مزار
میں تیرا دین بچاؤں
سامعین، تمام واقعات و حوادث سے گزرتے ہوئے جب انسانی ذہن تاریخ اسلام کی وادی میں داخل ہوا تو حق جو نگاہیں تاریخ اسلام پر مرکوز ہو گئیں۔ چودہ سو برس بعد بھی سینوں میں تیرا غم، اے حضرت شبیر شہنشاہ دو عالم، ہر دل میں ہے آباد غم و درد کی دنیا، ہر آنکھ تیرے سوگ میں ہے آج بھی پرنم، دہراتی ہے دنیا تیرا افسانہ ابھی تک، برپا ہے عزا خانہ دل میں تیرا ماتم، اور دنیا میں اداسی کا سما چھانے لگا ہے، شبیر کا سر سجدے خالق میں ہوا خم، مختار یہ مغموم محرم کا مہینہ، ہر سال یوں ہی دے گا ہمیں دعوت ماتم،
ماتم شبیر، ماتم شبیر، ماتم شبیر،
مل کے سب
بلا تعمیر کرے،
مل کے سب ماتم شبیر کرے، مل کے سب ماتم شبیر کرے،
یہ ماتم پہچان ہماری، اس پہ جا قربان ہماری، جسم یہی یہ جان ہماری، یہ ماتم ہے شان ہماری، کہتا ہے ایمان ہمارا سارے جوانوں پیر کرے،
مل کے سب ماتم شبیر کرے، مل کے سب ماتم شبیر کرے،
اصغر تیری پیاس کماتم، اکبر کا عباس کماتم، حسرت کا اور یاس کماتم، حاصل ہے احساس کماتم، لاکھ زمانہ ہم کو روکے ہم اس کی تشہیر کریں،
مل کے سب ماتم شبیر کریں، مل کے سب ماتم شبیر کریں،
یہ ماتم مظلوم کماتم، زہرا کے معصوم کماتم، پانی سے محروم کماتم، تیغ تلے حلقوم کماتم، اس ماتم سے ہم جو چاہے وقت کو زنجیر کریں،
مل کے سب ماتم شبیر کریں، مل کے سب ماتم شبیر کریں۔
سامعین، یوں تو تاریخ اسلام کا ہر ہر ورق ذہنوں کو وسعت اور فکر کو بلندی عطا کرتا ہے، لیکن تاریخ کے جس صفحے نے کائنات کو انگوش بدندہ کر دیا وہ ایسا صفحہ ہے جس پر کربلا کی خون آشام داستان ثبت ہے، جس نے ہر ذہن پر اپنا تاثر قائم کیا اور ہر حق شناس انسان کی توجہ اس نقطے پر مبذول کرائی کہ کربلا میں صرف اسلامی قوانین ہی کا دفاع نہیں کیا گیا بلکہ سسکتی اور موت کی آغوش کی طرف بڑھتی ہوئی انسانیت کو بھی حیات نو بخشی گئی ہے۔ فرزند رسول حضرت امام حسین علیہ السلام کا زمانہ ایک ایسا زمانہ تھا جب معاشرے نے اپنی خودی احساسات اور شخصیت کو کھو دیا تھا، حق و باطل کا امتیاز ختم ہو چکا تھا، طاقت و قوت کی حکمرانی تھی اور عوام اس قدر بے حس ہو چکے تھے کہ ان کے سامنے ظلم ڈھائے جاتے تھے، خون کے دریا امٹتے تھے اور شہر کے شہر عزادار ہو جاتے تھے، لوگوں کو بے گھر اور بچوں کو یتیمی کے زہر سے آشنا کیا جا رہا تھا، مادیت کی خوشنما کمانوں میں شباب و شراب کی بے حیائی میں ڈوبے ہوئے تیر جوڑ کر اسلامی آئین کو ہدف بنایا جا رہا تھا، رنگ و نسل کے ساز تلے اسلامی قوانین کی مذکہ آرائی ہو رہی تھی، قوم و قبیلے کے تبلے کی تھاپ پر اسلام کی دھجیاں اڑائی جا رہی تھیں، لیکن مسلمان لبوں پر مہر سکوت ثبت کیے ایک خاموش تماشائی کا فرض ادا کر رہے تھے، ایسے وقت میں جب گناہوں کی ظلمت نے صفحہ دل کو تاریک اور ظلم و طغیان کی آندھیوں نے قصر ضمیر و احساس کو تاراش کر دیا تھا اور باطل کی جرتیں اتنی بڑھی ہوئی تھیں کہ صاحبان حق کو باطل کی روش اختیار کرنے پر مجبور کیا جا رہا تھا، اور جو مادود چند حق شناس افراد تھے ان کے دل بھی ظلم کے زیر سایہ رہتے رہتے اپنی شناخت کھو چکے تھے، جس کے بارے میں امام علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا گیا کہ قلوب الناس معاک و سیوفہم مع بنی امیہ، جن کے دل تو امام علیہ السلام کے ساتھ تھے لیکن تلواریں بنی امیہ کی غلام تھیں۔ فرزند رسول حضرت امام حسین علیہ السلام نے مشاہدہ کیا کہ کائنات پر ہو کا عالم طاری ہے، نہ صدائے احتجاج ہے نہ ظلم کے خلاف جنگ و جدل، ہر طرف مثل سابق سکوت ہے، جس کو اگر کوئی چیز توڑتی ہے تو وہ ظلم کی کرخت آواز ہی ہوتی ہے، ہر آن نئے ظلم اور نئی شیطنت وجود میں آتے ہیں۔ ایسے ماحول میں امام حسین علیہ السلام نے آواز بلند کی، اے لوگو، بنی امیہ کے نمک حرام سنت پیغمبر کو پامال اور دین پیغمبر کو خاک میں ملا رہے ہیں۔ امام علیہ السلام کی یہ آواز سوئے ہوئے ذہنوں کو جھنجھوڑتی چلی گئی، اور جن لوگوں میں کچھ غیرت و حمیت اور ایمان کے نور کی حدت باقی تھی امام علیہ السلام کے گرد جمع ہونے لگے، اور پھر حسین علیہ السلام ایک مختصر سے قافلے کے ساتھ مدینہ منورہ سے روانہ ہو گئے، جس میں کم سن، بوڑھے، جوان، عورتیں اور بچے شامل تھے، اور یزید کے خلاف ایک مسلسل احتجاج شروع کر دیا، اور عوام کے تاریک ہو چکے ذہنوں کو پھر سے احساس شخصیت دلانے کی خاطر ان کو ایک ایسے ذہنی دور سے گزارنے کے لیے جد و جہد شروع کر دی جہاں وہ تڑپ اٹھیں، ان کے سامنے ان کے سارے گناہ اور ان کی تمام بدکاریاں مجسم ہو جائیں اور شب و روز عذاب بن کر رہ جائیں، اور جس سے نجات کا صرف ایک راستہ ہو کہ اپنی غلطی کی اصلاح کی جائے۔ فرزند رسول حضرت امام حسین علیہ السلام نے ایک نبض شناس وقت کی حیثیت سے قوم کے رشتے ہوئے ناسوروں، مسلمانوں کی بے حسی اور ان کے ضمیروں کی پجمردگی کا اندازہ لگایا اور اپنے لیے جامع شہادت کا انتخاب کر لیا، اور جناب ام سلمہ سلام اللہ علیہا کے جواب میں فرمایا، اے نانی جان، پروردگار عالم مجھے مقتول مذبوح دیکھنا چاہتا ہے۔ امام علیہ السلام نے یزید کی بیعت نہ کر کے ذلت کے ساتھ زندگی گزارنے پر موت کو ترجیح دی۔ تاریخ انسانیت کا یہ درد مند مجاہد اپنے ایک ایک عمل سے ذہنوں کو جھنجھوڑتا اور اپنے ہر ہر فعل سے بیدار ذہنوں کو دعوت فکر دیتا چلا گیا۔ کتنے تعجب کا مقام ہے کہ قبر رسول چھٹنے کا ملال اور راستے کی صعوبتوں کے باوجود امام حسین علیہ السلام خندہ پیشانی سے پیش آ رہے تھے۔ کتنا حیرت انگیز ہے کہ دشمن کو دشمن سمجھ کر دوستانہ سلوک کا مستحق قرار دیا جائے، اور حر ابن یزید ریاحی کے لشکر کو کم سن بچوں کے حصے کا پانی بھی پلا دیا جائے۔ بہت تعجب آور ہے کہ جنگ میں ابتدا کا خلاف اخلاق فعل سردد نہ ہونے کے لیے اپنے خیموں کو دریا کی ترائی سے ہٹا لیا جائے اور بچوں کی تشنگی گوارا کر لی جائے۔ کائنات کا تحیر آخری حدوں پر ہے کہ جنہوں نے امام حسین علیہ السلام کو پانی کا قطرہ نہ دیا، امام حسین عالی مقام کے جگر پاروں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ جب امام حسین علیہ السلام نے اپنی جنگ شروع کی تو پہلے ایک خطبہ ارشاد فرمایا، جس میں ان کو حق کی طرف دعوت دے کر حجت تمام کر دی، پھر تلوار کے جوہر دکھانا شروع کیے۔ دنیا کہاں سے مثال لائے گی کہ سر سجدے میں گردن پر خنجر ستم اور لبوں پر آہوزاری یا بد دعا کے بجائے امت جد کے لیے دعائے خیر ہے، اور اگر روحانی پہلو دیکھنا ہے تو جوان کی لاش پر سجدہ شکر نظر آئے گا، جگر کے ٹکڑوں کے خون آلود لاشیں اٹھانے کے باوجود لبوں پر شکوے کے بجائے حمد خدا ہوگی۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے اپنی اسی روش سے کربلا کے میدان میں اپنا سب کچھ لٹا دینے کے باوجود ساری کائنات میں اپنی فتح و کامرانی کے پرچم لہرا دیے، اور حق شناس انسان یہ سوچنے پر مجبور ہو گیا کہ اسلام حق پر تھا یا نفاق، حسین ابن علی علیہ السلام کا مسلم برحق تھا یا یزید کا زور و اقتدار۔ اور اسی ذہنی انقلاب نے حضرت امام حسین السلام کی شہادت کے بعد کوفے کو دیگرگون کر دیا، وہی بزدل افراد جو ابن زیاد کی صورت میں دیکھتے ہی حضرت مسلم ابن عقیل علیہ السلام کو تنہا چھوڑ کر چلے گئے تھے، ایک بار پھر عزم مصمم لے کر اٹھے، تائبین کی ایک جماعت آگے بڑھی اور خون حسین کے انتقام کا نعرہ لگا کر حسین علیہ السلام کی روحانی فتح کا اعلان کر دیا۔ کربلا سے پہلے جو آستانہ حسینی صرف محبوں اور عاشقوں کی عقیدت کا محور تھا، کربلا کے بعد سے آج تک کائنات کی ہر فرد سے خراج عقیدت لے رہا ہے، اور اسلام کے اس پیشوا کے نقش قدم پر چل کر نہ جانے کتنے انقلاب انسانیت کی تجدید حیات کرتے رہتے ہیں۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کل تک حسین تھے، لیکن کربلا کے بعد سے حق و باطل اور صبر و ظلم کے امتیاز کا نشان بن کر رہتی دنیا تک حق کے طلبگاروں کو ہدایت کی روشنی عطا کرتے رہیں گے۔ سامعین، ہندوستان کے مایا ناز عالم دین مولانا مرزا شفیق حسین شفق محرم الحرام کی مناسبت سے اپنے پیغام میں کہتے ہیں،
امام حسین کے اسداروں کی خدمت میں سلام۔ دوستوں، سانحہ کربلا دنیا انسانیت کا وہ عظیم ترین سانحہ ہے کہ جس کے نقوش انسانی ذہنوں پر اس طرح مرتسم ہو گئے ہیں کہ ساری کائنات کے صاحبان اقتدار مل کر بھی ان نقوش کو معاف کرنے سے قاصر ہے۔ کربلا ایک ایسی داستان حیات ہے کہ جہاں انسانی اقدار نقطۂ کمال پر نظر آتے ہیں۔ رشتوں کی تہذیب کیا ہے اگر یہ دیکھنا ہے تو کربلا کا رخ کیجئے، اور آئیے آج ہم دیکھتے ہیں ایک دوست ایک دوست سے کس طرح محبت کرتا ہے اور دوستی کس طرح نبھائی جاتی ہے۔ اگر اس کائنات میں حقیقی معنی میں کوئی تمثیل دوستی کے حوالے سے ملتی ہے تو دنیا کی سب سے باعظمت اور دنیا کی سب سے بلند ترین دوستی حضرت امام حسین اور حضرت حبیب ابن مظاہر کی دوستی ہے۔ دوستوں، آئیے ہمارے ساتھ شب عاشور امام حسین کے خیمے میں اس منظر کو دیکھیے کہ جب اصحاب حسینی مجتمع ہیں اور امام حسین اپنے اصحاب سے خطاب کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ دیکھو، لشکر یزید تمہارے خون کا پیاسا نہیں ہے، یہ مجھے قتل کرنا چاہتے ہیں، میں تم سے اپنی بیعت کو اٹھاتا ہوں، تم میں جسے جانا ہو چلے جاؤ۔ امام کے جملے سن کر اصحاب سکتے میں آ گئے۔ امام نے فرمایا، شاید تمہیں روشنی میں جاتے ہوئے شرم آ رہی ہے، چراغ بجھائے دیتا ہوں، کسی کو معلوم نہیں ہوگا کہ رات کی تاریکی میں کون چلا گیا۔ مگر جب امام نے چراغ کل کیا تو ایک انسان بھی خیمے سے باہر نہیں جا سکا۔ امام نے جب دوبارہ چراغ روشن کیا تو کیا دیکھا، جس جگہ جو بیٹھا تھا وہ اسی جگہ پر بیٹھا ہے۔ شاید اسی لیے کسی شاعر نے کہا تھا کہ بجھے چراغ پا ہم دوستی پرکھتے ہیں، یہ رسم اپنے قبیلے میں ابتدا سے ہے۔ اسی موقع پر حبیب ابن مظاہر جو امام حسین کے دوست تھے، جو امام علی کے اصحاب میں تھے، تقریر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ فرزند رسول، اگر ہمیں ہزار بار موت آئے اور ہزار بار زندگی دی جائے، ہر بار یہ زندگی آپ پر نثار کر دیں گے۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ کربلا کے اس بن میں ہم فرزند رسول کو تنہا چھوڑ کر چلے جائیں۔ یقیناً حبیب ابن مظاہر نے امام حسین کے ساتھ وفاداری کے وہ مرقع تحریر کے کربلا کی سرزمین پر کہ آج سارا عالم بقائے نور بنا ہوا ہے، ہمارا سلام ہو اس حبیب ابن مظاہر پر کہ جسے امام حسین نے رجل فقیہ کہہ کر خطاب کیا۔ کربلا کے رجل فقیہ، ہماری جانیں آپ پر نثار، ہماری نسلیں آپ پر قربان، کہ جب تک آپ زندہ رہے آپ نے اپنی زندگی میں زہرا کے لال پر کوئی آنچ نہیں آنے دی، اور اپنے آپ کو اپنی جان کو امام حسین پر قربان کر کے تاریخ دوستی میں ایک ایسی روشن ترین اور ایک ایسی عظیم ترین تاریخ کا ایک نیا باب وا کر دیا کہ رہتی دنیا تک جب بھی کسی کو دوست کی ضرورت محسوس ہوگی تو وہ یہی کہے گا، حبیب ابن مظاہر جیسا دوست چاہیے، حبیب ابن مظاہر جیسا دوست چاہیے۔
سامعین، اسی کے ساتھ پروگرام صبح امید اپنے اختتام کو پہنچا، اجازت دیجئے، خدا حافظ۔
یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، ابھی آپ سن رہے تھے پروگرام صبح امید، اور اب پیش خدمت ہے پروگرام یادوں کے جھروکے، اور اس کے بعد آپ سماعت فرمائیں گے آج کے دن کی دعا۔ تو سماعت فرمائیں پہلے یادوں کے جھروکے، اور اس کے بعد آج کے دن کی دعا پیش کی جائے گی۔ تو اپنے میزبان کو اجازت دیں، خدا حافظ۔
عزیز سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں۔ طہٰ شمیم کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، آج کا پروگرام ماضی میں 22 مرداد، 4 محرم الحرام اور 13 اگست کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے۔ چار محرم سن 485 ہجری قمری کو بغداد کے مشہور ادیب، شاعر اور کاتب ابوالقاسم محمد بغدادی کا انتقال ہوا۔ وہ ابن ناقیہ کے نام سے مشہور تھے۔ ان کا شمار اہم شاعروں میں ہوا، اور صاحب نظر شعرا نے ان کی شاعری کی تعریف کی ہے۔ ابن ناقیہ نے اپنے دیوان میں سماجی برائیوں کو حکایت اور طنز کے انداز میں بیان کیا ہے۔ اس مسلمان دانشور کی ایک کتاب کا نام الجمان فی تشبیہات القرآن ہے۔ دراصل یہ تفسیر قرآن کی ایک قابل قدر کتاب ہے۔ اس کتاب میں قرآن کریم کی 226 آیات کی تفسیر کی گئی ہے۔ تیرہ اگست 1598 عیسوی کو فرانس کے بادشاہ ہنری چہارم نے نینٹس کے نام سے موسوم تاریخی فرمان جاری کیا۔ اس فرمان کے تحت پروٹسٹنٹ فرقے کے عیسائیوں کو مکمل مذہبی آزادی دے دی گئی۔ تاہم نینٹس کے نام سے موسوم اس فرمان کو، جو فرانس کی تاریخ کا ایک اہم حصہ تصور کیا جاتا تھا، سن 1685 میں لوئی چہاردہم کے کہنے پر منسوخ کر دیا گیا۔ چار محرم سن 1264 ہجری قمری کو مراکش کے مسلمان شاعر، کاتب اور وزیر ابو عبداللہ محمد امراوی فاسی کا انتقال ہوا۔ وہ ابن ادریس کے نام سے معروف تھے۔ انہوں نے اپنی تعلیم کا آغاز حفظ قرآن سے کیا، اور اپنی قابلیت کی وجہ سے مراکش کی حکومت میں وزیر کے عہدے پر فائز ہوئے۔ ابن ادریس نے الجزائر پر فرانس کی جاہریت کے خلاف اپنے اشعار کے ذریعے مسلمانوں کو جہاد کی دعوت دی۔ ابن ادریس کے مخالفین نے سازشوں کے ذریعے مراکش کے سلطان کو بغاوتوں کا اصل ذمہ دار ابن ادریس کو بتایا، اور انہیں جیل میں ڈال دیا گیا۔ جیل میں ان کو سخت ایذائیں پہنچائی گئیں۔ جیل سے رہائی کے بعد ابن ادریس نے گوشہ نشینی اختیار کر لی۔ تیرہ اگست سن 1899 عیسوی کو ڈراؤنی اور جاسوسی فلموں کے خالق الفریڈ ہچکاک لندن میں پیدا ہوئے۔ ابتدا میں ٹائٹل ڈیزائنر کے طور پر فلمی دنیا میں وارد ہوئے، لیکن کچھ عرصے کے بعد انہوں نے ہدایت کاری کا پیشہ اختیار کیا۔ اس معروف برطانوی فلم ساز کا سن 1980 میں امریکی ریاست کیلیفورنیا میں انتقال ہو گیا۔ ان کی معروف ترین فلموں میں دی مین ہو نیو ٹو مچ، نارتھ بائی نارتھ ویسٹ اور ویرٹیگو کا نام لیا جا سکتا ہے۔ تیرہ اگست 1960 عیسوی کو وسطی افریقی جمہوریہ نے فرانسیسی استعمار سے آزادی حاصل کی۔ ماضی میں یہ سرزمین اوبانگی شاری کے نام سے معروف تھی۔ 19ویں صدی میں فرانس نے اسے اپنی کالونی بنا لیا۔ 1958 میں اس خطے کو خود مختاری دے دی گئی اور سن 1960 میں باضابطہ طور پر اوبانگی شاری نے اپنی آزادی کا اعلان کر دیا۔ وسطی افریقی جمہوریہ کا رقبہ 623,000 مربع کلومیٹر ہے۔ چاڈ، کیمرون، کانگو اور جمہوریہ ڈیموکریٹک کانگو سے اس کی سرحدیں ملتی ہیں۔ بائیس مرداد 1332 ہجری شمسی کو شاہ ایران نے خفیہ طور پر وزیر اعظم ڈاکٹر محمد مصدق کو معزول کر کے جنرل زاہدی کو وزیر اعظم بنا دیا۔ یہ فیصلہ امریکہ اور برطانیہ کے اشارے پر کیا گیا، وہ اس لیے کہ مصدق کی حکومت نے عوام کی حمایت سے 1330 ہجری شمسی میں ایرانی تیل کی صنعت کو قومیہ لیا تھا۔ شاہ ایران ڈاکٹر مصدق کی برطرفی کے نتائج سے بچنے کے لیے ایران کے شمالی علاقے کی طرف چلا گیا۔ جب ڈاکٹر مصدق کی برطرفی کا منصوبہ ناکام ہوا تو وہ عراق اور پھر اٹلی چلا گیا، لیکن شاہ کے ملک سے فرار کے 6 دن بعد امریکہ اور برطانیہ کے توسط سے 28 مرداد کو ایک بار پھر بغاوت ہوئی۔ مصدق کی معزولی کے بعد شاہ واپس ایران آ گیا اور اپنی جابرانہ حکومت کو جاری رکھا۔ اس کے بعد امریکہ اور برطانیہ نے ایران کی دولت اور خزانے، خصوصاً تیل کی دولت کو خوب لوٹا۔ بائیس مردہ 1357 ہجری شمسی کو شاہی حکومت کے خلاف ایرانی عوام کی جد و جہد میں اضافہ ہونے پر اصفہان میں وسیع پیمانے پر مظاہرے کیے گئے۔ شاہی حکومت کے خاتمے کے لیے اصفہان کے مختلف طبقات سے تعلق رکھنے والے افراد نے بڑے پیمانے پر ان میں شرکت کی۔ اصفہان کے باشندوں کی طرف سے ہونے والے ان مظاہروں اور سیاسی جد و جہد کی وسعت اور اہمیت اس قدر زیادہ تھی کہ شاہی حکومت نے وحشت زدہ ہو کر اصفہان میں مارشل لا کا اعلان کر دیا۔ اسی کے ساتھ ہی پروگرام یادوں کے جھروکے یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ سامعین، ابھی آپ پروگرام یادوں کے جھروکے سماعت فرما رہے تھے، اور اب سماعت فرمائیں آج کے دن کی دعا۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الاول قبل الانشاء والاحیاء والآخر بعد فناء الاشیاء، العلیم الذی لا ینسى من ذکره ولا ینقص من شکره، اللهم انی اشهدک و کفا بک شهیدا و اشهد جمیع ملائکته ومن بعثت من انبیائک و رسلک و انشأت من اصناف خلقک انی اشهد انک انت الله لا اله الا انت وحدك لا شريك لك ولا عديل ولا خلف لقولك ولا تبديل وأن محمدا صلى الله عليه وآله عبدك ورسولك أدى ما حملته إلى العباد وجاهد في الله عز وجل حق الجهاد وأنه بشر بما هو حق من الثواب وأنذر بما هو صدق من العقاب اللهم ثبتني على دينك ما أحييتني ولا تزغ قلبي بعد إذ هديتني وهب لي من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب صل على محمد وعلى آل محمد واجعلني من أتباعه وشيعته واحشرني في زمرته إنك أنت العزيز الحكيم برحمتك يا أرحم الراحمين.